اسلام، مضمون عالی جناب حضرت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان، جس کو مولانا مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے بمقام لاہور جلسہ اعظم مذاہب دھرم مہوتسو میں 27 دسمبر 1896 کو کھڑے ہو کر سنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم۔ دعویٰ اور دلیل الہامی کتاب سے ہونا ضروری ہے۔
حضور فرماتے ہیں، آج اس جلسہ مبارک میں اس کی غرض یہ ہے کہ ہر ایک صاحب جو بلائے گئے ہیں سوالات مشتہرہ کی پابندی سے اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان فرمائیں، میں اسلام کی خوبیاں بیان کروں گا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے مطلب کو شروع کروں، اس قدر ظاہر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ جو کچھ بیان کروں خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف سے بیان کروں، کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص جو کسی کتاب کا پابند ہو اور اس کتاب کو ربانی کتاب سمجھتا ہو، وہ ہر ایک بات میں اسی کتاب کے حوالے سے جواب دے اور اپنی وکالت کے اختیارات کو ایسا وسیع نہ کرے کہ گویا وہ ایک نئی کتاب بنا رہا ہے۔ سو چونکہ آج ہمیں قرآن شریف کی خوبیوں کو ثابت کرنا ہے اور اس کے کمالات کو دکھلانا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ ہم کسی بات میں اس کے اپنے بیان سے باہر نہ جائیں، اور اسی کے اشارے یا تصریح کے موافق اور اسی کی آیات کے حوالے سے ہر ایک مقصد کو تحریر کریں، تا ناظرین کو موازنہ اور مقابلہ کرنے کے لیے آسانی ہو۔ اور چونکہ ہر ایک صاحب جو پابند کتاب ہیں اپنی اپنی الہامی کتاب کے بیان کے پابند رہیں گے اور اسی کتاب کے اقوال پیش کریں گے، اس لیے ہم نے اس جگہ احادیث کے بیان کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ تمام صحیح حدیثیں قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں اور وہ کامل کتاب ہے جس پر تمام کتابوں کا خاتمہ ہے۔ غرض آج قرآن کی شان ظاہر ہونے کا دن ہے اور ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ اس کام میں ہمارا مددگار ہو، آمین۔ سوال اول کا جواب۔ معزز ناظرین کو خیال رہے کہ اس مضمون کے ابتدائی صفحوں میں بعض تمہیدی عبارتیں ہیں جو بظاہر غیر متعلق معلوم دیتی ہیں، مگر اصل جوابات کے سمجھنے کے لیے پہلے ان کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے صفائی بیان کے لیے قبل از شروع مطلب ان عبارتوں کو لکھا گیا کہ اصل مطلب سمجھنے میں دقت نہ ہو۔
اقسام حالات ثلاثہ انسانی۔
اب واضح ہو کہ پہلا سوال انسان کی طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتوں کے بارے میں ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف نے ان تین حالتوں کی اس طرح پر تقسیم کی ہے کہ ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ تین مبدع ٹھہرائے ہیں، یا یوں کہو کہ تین سرچشمے قرار دیے ہیں جن میں سے جدا جدا یہ حالتیں نکلتی ہیں۔
نمبر ایک، نفس امارہ۔
پہلا سرچشمہ جو تمام طبی حالتوں کا مورد اور مصدر ہے، اس کا نام قرآن شریف نے نفس امارہ رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے،
ان النفس الامارۃ بسوء۔
نفس امارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف، جو اس کے کمال کے مخالف اور اس کی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے، جھکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بد راہوں پر چلانا چاہتا ہے۔ غرض بے اعتدالیوں اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جو اخلاقی حالت سے پہلے اس پر طبعاً غالب ہوتی ہے، اور یہ حالت اس وقت تک طبی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کے زیر سایہ نہیں چلتا، بلکہ چار پائیوں کی طرح کھانے پینے، سونے جاگنے یا غصہ اور جوش دکھلانے وغیرہ امور میں طبی جذبات کا پیرو رہتا ہے۔ اور جب انسان عقل اور معرفت کے مشورے سے طبی حالتوں میں تصرف کرتا اور اعتدال مطلوب کی رعایت رکھتا ہے، اس وقت ان تینوں حالتوں کا نام طبی حالتیں نہیں رہتا، بلکہ اس وقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں، جیسا کہ آگے بھی کچھ ذکر اس کا آئے گا.
نمبر دو، نفس لوامہ
اور اخلاقی حالتوں کے دوسرے سرچشمے کا نام قرآن شریف میں نفس لوامہ ہے، جیسا کہ قرآن شریف فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے. یہ نفس لوامہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس مرتبے پر انسان دوسرے حیوانات کی مشابہت سے نجات پاتا ہے، اور اس جگہ نفس لوامہ کی قسم کھانا اس کو عزت دینے کے لیے ہے، گویا وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن کر بوجہ اس ترقی کے جناب الہی میں عزت پانے کے لائق ہو گیا، اور اس کا نام لوامہ اس لیے رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبی لوازم میں شتر بے مہار کی طرح چلے اور چار پائیوں کی زندگی بسر کرے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صادر ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی ظہور میں نہ آوے، اور طبی جذبات اور طبی خواہشیں عقل کے مشورے سے ظہور پذیر ہوں. بس چونکہ وہ بری حرکت پر ملامت کرتا ہے اس لیے اس کا نام نفس لوامہ ہے، یعنی بہت ملامت کرنے والا. اور نفس لوامہ اگرچہ طبی جذبات پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے تئیں ملامت کرتا رہتا ہے، لیکن نیکیوں کے بجا لانے پر پورے طور سے قادر بھی نہیں ہو سکتا، اور کبھی نہ کبھی طبی جذبات اس پر غلبہ کر جاتے ہیں، تب گر جاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے. یا وہ ایک کمزور بچے کی طرح ہوتا ہے جو گرنا نہیں چاہتا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے گرتا ہے، پھر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے. غرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے جب نفس اخلاق فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور سرکشی سے بیزار ہوتا ہے مگر پورے طور پر غالب نہیں آ سکتا. نفس مطمئنہ پھر ایک تیسرا سرچشمہ ہے جس کو روحانی حالتوں کا مبدا کہنا چاہیے. اس سرچشمے کا نام قرآن شریف نے نفس مطمئنہ رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی اے نفس آرام یافتہ، تو خدا سے آرام پا گیا، اپنے خدا کی طرف واپس چلا، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے بندوں میں مل جا اور میرے بہشت کے اندر آ جا. یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بھر جاتا ہے اور خدا تعالی سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی بھی نہیں سکتا، اور جس طرح پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا اور بسبب اپنی کثرت اور نیز روکوں کے دور ہونے سے بڑے زور سے چلتا ہے، اسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ نفس جو خدا سے آرام پا گیا اس کی طرف واپس چلا، بس وہ اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت اس کو ملتا ہے. اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ، ایسا ہی اس وقت یہ خدا سے پرورش پاتا ہے اور خدا کی محبت اس کی غذا ہوتی ہے اور اسی زندگی بخش چشمے سے پانی پیتا ہے، اس لیے موت سے نجات پاتا ہے. جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی جس نے عرضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بچ گیا اور نہیں ہلاک ہوگا، مگر جس نے عرضی جذبات میں جو طبی جذبات ہیں اپنے تئیں چھپا دیا وہ زندگی سے نا امید ہو گیا. قرض یہ تین حالتیں ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں طبی اور اخلاقی اور روحانی حالتیں کہہ سکتے ہیں، اور چونکہ طبی تقاضے افراد کے وقت بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات اخلاق اور روحانیت کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ کی پاک کتاب میں ان کو نفس امارہ کی حالتوں سے
موسوم کیا گیا۔ اگر یہ سوال ہو کہ انسان کی طبی حالتوں پر قرآن شریف کا کیا اثر ہے اور وہ ان کی نسبت کیا ہدایت دیتا ہے اور عملی طور پر کس حد تک ان کو رکھنا چاہتا ہے، تو واضح ہو کہ قرآن شریف کی روح سے انسان کی طبی حالتوں کو اس کی اخلاقی اور روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقع ہیں، یہاں تک کہ انسان کے کھانے پینے کے طریقے بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں۔ اور اگر ان طبی حالتوں سے شریعت کی ہدایت کے موافق کام لیا جائے تو جیسا کہ نمک کی کان میں پڑ کر ہر ایک چیز نمکی ہو جاتی ہے، ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں۔ اسی واسطے قرآن شریف نے تمام عبادات اور اندرونی پاکیزگی کے اغراض اور خشوع اور خضوع کے مقاصد میں جسمانی طہارتوں اور جسمانی آداب اور جسمانی تعدیل کو بہت ملحوظ رکھا ہے، اور غور کرنے کے وقت یہی فلسفی نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اعضاء کا روح پر بہت قوی اثر ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے طبی افعال وہ بظاہر جسمانی ہیں مگر ہماری روحانی حالتوں پر ضرور ان کا اثر ہے۔ مثلا جب ہماری آنکھیں رونا شروع کریں اور وہ تکلف سے ہی رویں، مگر فی الفور ان آنسوؤں کا ایک شعلہ اٹھ کر دل پر جا پڑتا ہے، تب دل بھی آنکھوں کی پیروی کر کے غمگین ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی جب ہم تکلف سے ہنسنا شروع کریں تو دل میں بھی ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جسمانی سجدہ بھی روح میں خشوع اور عاجزی کی حالت پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابل پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچی کھینچ کر اور چھاتی کو ابھار کر چلیں تو یہ وضع رفتار ہم میں ایک قسم کا تکبر اور خودبینی پیدا کرتی ہے۔ تو ان نمونوں سے پورے انکشاف کے ساتھ کھل جاتا ہے کہ بے شک جسمانی اعضاء کا روحانی حالتوں پر اثر ہے۔ ایسا ہی تجربہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا بھی دماغی اور دلی قوتوں پر ضرور اثر ہے۔ مثلا ذرا غور سے دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کبھی گوشت نہیں کھاتے رفتہ رفتہ ان کی شجاعت کی قوت کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ نہایت دل کے کمزور ہو جاتے ہیں اور ایک خدا داد اور قابل تعریف قوت کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کی شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر بھی ملتی ہے کہ چار پائیوں میں سے جس قدر گھاس خور جانور ہیں کوئی بھی ان میں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا جو ایک گوشت خور جانور رکھتا ہے۔ پرندوں میں بھی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے، بس اس میں کیا شک ہے، اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے۔ ہاں جو لوگ دن رات گوشت خوری پر زور دیتے ہیں اور نباتی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ رکھتے ہیں وہ بھی حلم اور انکسار کے خلق میں کم ہو جاتے ہیں، اور بیانہ روش کو اختیار کرنے والے دونوں خلق کے وارث ہوتے ہیں۔ اسی حکمت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت نہ کرو تا اس کا اخلاقی حالت پر بد اثر نہ پڑے اور تا یہ کثرت مضر صحت بھی نہ ہو۔ اور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمال کا روح پر اثر پڑتا ہے، ایسا ہی کبھی روح کا اثر بھی جسم پر جا پڑتا ہے۔ جس شخص کو کوئی غم پہنچے آخر وہ چشم پر آب ہو جاتا ہے، اور جس کو خوشی ہو آخر وہ تبسم کرتا ہے۔ جس قدر ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، حرکت کرنا، آرام کرنا، غسل کرنا وغیرہ افعال طبیعی ہیں، یہ تمام افعال ضروری ہماری روحانی حالت پر اثر کرتے ہیں۔ ہماری جسمانی بناوٹ کا ہماری انسانیت سے بڑا تعلق ہے۔ دماغ کے ایک مقام پر چوٹ لگنے سے یک لخت حافظہ جاتا رہتا ہے اور دوسرے مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواس رخصت ہوتے ہیں۔ وبا کی ایک زہریلی ہوا کس قدر جلدی سے جسم میں اثر کر کے پھر دل میں اثر کرتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ اندرونی سلسلہ جس کے ساتھ تمام نظام اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ انسان دیوانہ سا ہو کر چند منٹ میں گزر جاتا ہے۔ غرض جسمانی صدمات بھی عجیب نظارہ دکھاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اس راز کو کھولنا انسان کا کام نہیں۔ اس سے زیادہ اس تعلق کے ثبوت پر یہ دلیل ہے کہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی ماں جسم ہی ہے، حاملہ عورتوں کے پیٹ میں روح کبھی اوپر سے نہیں گرتی، بلکہ وہ ایک نور ہے جو نطفے میں ہی پوشیدہ طور پر مخفی ہوتا ہے اور جسم کی نشو و نما کے ساتھ چمکتا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا پاک کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ روح اس قالب میں سے ہی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جو نطفے سے رحم میں تیار ہوتا ہے، جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے،
ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین،
یعنی پھر ہم اس جسم کو جو رحم میں تیار ہوا تھا ایک اور پیدائش کے رنگ میں لاتے ہیں اور ایک اور خلقت اس کی ظاہر کرتے ہیں جو روح کے نام سے موسوم ہے، اور خدا بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں۔